نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا. یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ اصل میں سلسلہ مربوط ہے ان دروس قرآن کے ساتھ کہ جو انجمن خدام القرآن کی 10 سالہ تقریبات کے ضمن میں مسجد شہداء اور ٹاؤن ہال میں 10 دن تک جاری رہا. ٹاؤن ہال میں چونکہ سورہ حدید کے بعد سورہ صف کا درس بھی مکمل ہو گیا تھا، پھر سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کا درس بھی وہاں مکمل ہو گیا تھا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے رکوع کا، چونکہ بالخصوص تعلق حکم جمعہ سے ہے، حکم و حکمت جمعہ سے، لہذا اس کا بیان یہاں ہو جائے. اگرچہ پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی صرف پہلی آیت تک محدود رہی تھی، اس پوری گفتگو کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر مستحضر فرما لیں. مطالعہ قرآن کے سلسلے میں جو مقامات ان دنوں ہمارے سامنے آئے ان کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان اصل میں حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے. یہ ایک انقلابی جماعت کا نام ہے. یہ دوسری بات ہے کہ مرور زمانہ سے ہمارے اندر اس بات کا شعور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے ہوتے ہوتے ایک قوم کی حیثیت اختیار کر لی. قرآن مجید اور احادیث میں کہیں مسلمانوں کے لیے یہ لفظ قوم استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کے لیے یا تو لفظ امت ہے، امت بنا ہے اما یا امو سے، جس کے معنی قصد کرنا. امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگوں کی ایک جماعت جن کا مقصد ایک ہے. تو یا یہ امت ہے یا پھر اس کے لیے دوسرا لفظ جو آیا ہے بار بار وہ حزب ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. تو یہ ہے دو الفاظ کے جن سے مسلمانوں کی اس حیت اجتماعیہ کو قرآن اور حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے. یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا یہ اس کا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت کہ یہ لوگ آپس میں مربوط ہیں، مجتمع. پھر جیسے ہر انقلابی جماعت کا ایک نظریہ ہوتا ہے، تو ان کے نظریے کا نام ایمان ہے. فرق یہ رہے گا کہ بقیہ جتنی بھی انقلابی جماعتیں دنیا میں رہی ہیں یا ہوں گی، ان کے نظریات انسانی ذہن کی پیداوار ہیں. وہ چاہے ڈائیلیکٹیکل میٹریلزم کا نظریہ ہو جس پر کمیونزم کی اساس ہے، یا کوئی اور دوسرا نظریہ ہو، وہ تمام ذہن انسانی کی پیداوار ہے. جبکہ یہ جو نظریہ ہے اسے ہم نظریے سے صرف تعبیر کر رہے ہیں مشابہت کے لیے، ورنہ یہ نظریہ نہیں ہے، یعنی انسانی فکر و نظر کا حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم الحقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا. اس نظریے کا مخزن، اس نظریے کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم. اسی کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس تشبیہ کو مکمل کرنے کے لیے کہ اس انقلابی جماعت کا ابدی اور دائمی لٹریچر قرآن حکیم ہے. کسی اور شخص کی تصنیفات، کسی اور شخص کی تالیفات اگر قرآن حکیم کے فہم کے حصول میں ممد ہو تو سر آنکھوں پر، لیکن فی نفس ہی اسی کو ایک مستقل نظریے کی حیثیت اور ایک مستقل لٹریچر کی حیثیت دے دی جائے گی تو اس سے یقیناً فتنہ وجود میں آئے گا اور کہیں نہ کہیں کوئی کجی آ جائے گی. اس لیے کہ بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے مفکر، خواہ وہ کتنا ہی محتاط ہو، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. اس کے فکر میں اگر کہیں ادنا سی کجی بھی ہوئی تو خشت اول چون حد معمار کا تاثریا می روت دیوار کج، وہ کجی جو ہے رفتہ رفتہ اس فکر کے ماننے والوں کے اندر کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی گمراہی کو جنم دے سکتی. لہذا کسی اور کی تصنیفات و تالیفات کا اس درجے میں تو یقیناً اس کو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا کہ وہ قرآن کے فہم میں ممد ہو رہی ہوں، لیکن گویا کہ وہ مقصود بالذات نہ ہوگی، وہ ایک ذریعے کی حیثیت تک رہے گی. ہمارا مستقل لٹریچر جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، وہ قرآن حکیم. اسی تشبیہ کو آگے بڑھائیے تو اس انقلابی جماعت کا ایک ہفتے وار اجتماع ہے، یہ اجتماع جمعہ. اس کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اس انقلابی جماعت کے کارکنوں میں اپنا فکر، اپنا نظریہ ان کے ذہنوں میں مستحضر رہے، ان کے سامنے اپنی منزل معین رہے، وہ بھول نہ جائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کے نظریات کے اوپر بھی کہیں کوئی ادھر ادھر سے گردہ نہ پڑ جائے، اور اگر کوئی گردہ پڑ جائے تو اس کی تجدید ہوتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے. اسی کا نام ہے تذکیر، یاد دہانی. یعنی یہ کہ انسان تذکیر کے معنی، ظاہر بات ہے کہ کوئی نئی بات بتانا نہیں ہے، تذکیر کے معنی یاد دہانی. کوئی شے جو پہلے سے انسان کو معلوم ہے، اس نے اختیار کی ہوئی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان چونکہ بہت سے اثرات کی زد میں رہتا ہے، بہت سی مشغولیات اور مصروفیات ہیں جو اسے اپنے ماحول میں گم کرنے کے درپے رہتی ہیں. اس لفظ سے پھر وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یعنی ان تمام مصروفیات کے علی الرغم نگاہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل ہدف اور اپنی اصل منزل پر جمی رہے، اور انسان دنیا سے بس اتنا ہی اعتنا اور التفات برتے کہ جتنا ناگزیر ہو جسم اور جان کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، ورنہ اس کی مسائی، اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کے اوقات مرتکز رہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے. اس مقصد کے لیے تذکیر کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے. تو یہ اجتماع جمعہ در حقیقت تذکیر کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ وہ نظریہ یعنی ایمان تازہ ہوتا رہے، وہ مقصد زندگی، وہ ذہن میں اقامت دین یا غلبہ دین حق، اس کا شعور جو ہے اس کو اثر نو جلا حاصل ہوتی رہے. چنانچہ اس اجتماع جمعہ، یا اس ہفتے وار اجتماع کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. نماز یقیناً بہت اہم حصہ ہے اس کا, لیکن آپ کو علم ہے کہ چار رکعتیں ہیں نماز ظہر کی, جس کے قائم مقام یہ نماز جمعہ بنتی ہے, تو اس میں دو رکعتیں, دو رکعتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں. جیسے کہ حضرت جابر کی روایت میں نے آپ کو سنائی کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما, حضور کے دو خطبے ہوتے تھے اور حضور ان کے مابین تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے تھے, اور خطبے میں کیا کرتے تھے, یقرأ القرآن ویذکر الناس, قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے, یعنی یاد دہانی کراتے تھے. تو یہ خطبہ جمعہ اصل جان ہے اس جمعے کی, اجتماع جمعہ کی. اس پہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ فرشتوں کے بارے میں بھی وہ متفق علیہ روایت میں جو آیا ہے کہ جمعے کے دن حاضری کا اندراج کرنے کے لیے مسجد کے دروازوں پر جو فرشتے معمور ہوتے ہیں, جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تب وہ صحف وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں, یستمعون الذکر, وہ پھر اس ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, یعنی خطبہ جمعہ کو ذکر کا. میں آج صبح بھی دیکھ رہا تھا حواشی شاہ عبد القادر کے رحمت اللہ علیہ موزہ القرآن, یہ اردو کی اولین تفسیر ہے, بڑے مختصر حواشی انہوں نے لکھے, ترجمہ کیا تھا قرآن مجید کا باب محاورہ, بڑے مختصر حواشی, لیکن واقعہ یہ ہے کہ حکمت دین کے اعتبار سے بڑے گہرے نکات آپ کو اس میں مل جائیں گے, ایک ایک جملہ ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, تو یہاں ذکر اللہ سے مراد اصلا خطبہ جمعہ ہے, اگرچہ لفظ کے عموم میں نماز بھی شامل ہے, لیکن یہاں اصلا جو ہے اس سے مراد خطبہ جمعہ ہے. تو میں ان احادیث کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے واضح کر چکا کہ وہ فرشتے بھی متفقن علیہ روایت ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود, کہ وہ بھی جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ خود اس ذکر کی طرف, اس کو سننے کی طرف. اور یستمعون یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید کے لیے آیا ہے قرآن میں, کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, استماع کے معنی ہے پوری توجہ سے ہمہ تن متوجہ ہو کر سننا. تو یستمعون الذکر, تو وہ اس ذکر کے سننے پر ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں غرض و غایت اس پورے نظام جمعہ کی. اس سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی, جو حضرات بھی کچھ واقفیت رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, اور جو کچھ عرصے سے یہاں تشریف لا رہے ہیں یا مختلف جو دروس قرآن کے میرے سلسلے ہیں ان میں شرکت فرماتے ہیں, انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں شروع کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ میرا پروفیشن نہیں تھا, بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت دین کی بھی حیثیت یا دینی ان مشغولات کی بھی حیثیت ایک پروفیشن کی ہو گئی, لیکن یہ کہ بہرحال میرا پروفیشن یہ نہیں تھا. میں مستند عالم دین جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ نہیں ہوں, نہ میں نے اس کا کبھی دعویٰ کیا ہے. پھر یہ میں نے کیوں کام شروع کیا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو مقصد میرے پیش نظر ہے, میں نے چونکہ یہ سمجھا کہ دین کے نظام حکمت میں اس کے لیے اولین جو اہمیت حاصل ہے اس کے ضمن میں وہ اس نظام جمعہ کو, لہذا میں نے اب یوں سمجھیے کہ کم و بیش 14-15 برس تو مجھے یہاں لاہور میں ہو گئے نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے. اس سے پہلے بھی چونکہ جو حضرات مجھ سے واقف ہے جانتے ہیں کہ یہ میرا مقصد کا جہاں تک تعلق ہے یہ کوئی آج سے 14-15 یا 16 برس پہلے کی بات نہیں ہے, اس مقصد کی حد تک تو میں اپنی نوجوانی سے مختلف جماعتوں یا تحریکوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو میں اس سے پہلے بھی ساہیوال میں جب اپنی پریکٹس کر رہا تھا ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا, خطبہ دیتا تھا, اس لیے کہ یہ وہ مقصد ہے در حقیقت کہ جس کو میں نے شعوری طور پر اختیار کیا, اور اس کے لیے میں نے یہی سمجھا کہ نظام حکمت دین میں اس کے لیے جو اصل اہمیت کا مقام ہے وہ اس خطبہ جمعہ کا ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے جب یہاں کام شروع کیا لاہور میں, تو اگرچہ درس کا آغاز تو ہوا تھا میرے ایک عزیز کے مکان سے سمن آباد میں, لیکن بہت جلد مجھے دعوت دی گئی مسجد خضرا میں. وہاں جو میں نے پہلی دو تقریریں کی تھیں مسجد خضرا میں, یہ 1968 کی بات ہے, اور اس وقت وہ دور تھا ہمارے ہاں صدر ایوب صاحب ان کی حکومت کا, اور وہ حکومت بڑے عروج پر تھی اس وقت تک. تو میں نے پہلی دو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ تباہ بھی ہوئی، بعد میں پہلے میثاک میں آئی، پھر اس کے بعد کتابی کتابچے کی شکل میں آئی، اب تک غالباً اس کے 10 ایڈیشن نکل چکے ہیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، اس کے کئی ایڈیشن ہو گئے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، وہ بھی شائع ہوا، ایک صاحب نے از خود بغیر اس کے کہ ہمارا ان سے تعارف بھی ہو انہوں نے فارسی میں بھی ترجمہ کر دیا، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ابھی تک ہم اسے شائع نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ اس کتابچے کو پذیرائی حاصل ہوئی، اور میرے ذہن میں وہ خیال اسی لیے آیا تھا کہ اس وقت ہمارے ہاں وہ نزول قرآن کا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا، اس کے ضمن میں وہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کچھ محفل قرات ہوئی تھی، مصری قاری آئے تھے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہوا اس وقت کہ حسن قرات سے ہم بحیثیت قوم کے وہ متعارف ہوئے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے ہاں اس کا اتنا چرچا نہیں تھا، یہ اس کا ایک فائدہ ہوا، لیکن یہ کہ یہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید کا لکھنا یہ معنی دار ہے، آخر اس کی کوئی دینی اہمیت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ لیکن صرف یہ کہ وہ جشن بنانا، وہ جشن میں کوئی نیا کام کرنا، تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ کیا قرآن مجید کے یہ حقوق ہیں ہم پر، اور اس طرح وہ حقوق ادا ہو جاتے ہیں؟ بہرحال اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے جس خیر کا ذریعہ بنایا یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ کہنا میں اس وقت یہ چاہتا تھا، اگلی دو تقریریں میں نے وہاں کی تھی، اس کے بعد دو تقریریں حکمت و احکام جمعہ پر، اور میرا ارادہ تھا اس کو بھی شائع کر دینے کا، یہ کوتاہی ہے میری کہ تاحال یہ 14 برس بیت گئے، لیکن اس کی یعنی کتابی شکل میں اس کے وہ لوگوں کے سامنے آنے کی کوئی صورت نہیں بن سکی، ورنہ وہ بھی در حقیقت اتنا ہی اہم ہوتا میرے اس کام میں، وہ کتابچہ بھی اتنی اساسی اہمیت کا حامل ہوتا جتنا کہ یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ جو نظام جمعہ ہے در حقیقت یہ تعلیم قرآن کا اور تعلیم بالغہ کی سطح پر تعلیم قرآن کا ایک بڑا وسیع نظام ہے جو حضور نے عطا فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی جو عرض کیا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عبارت عظیم تھی، آپ سوچئے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں کروڑوں مسلمان آتے، پورے اہتمام کے ساتھ آتے، نہا دھو کر آتے ہیں، کپڑے بدل کر آتے ہیں، اور وہ مسجدوں میں آتے ہیں، کچے دھاگے سے کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو کوئی خصوصی اجتماع کرنا پڑ جائے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اخبار میں اعلان کیجئے، اشتہارات دیجئے، کہیں ڈھنڈورے پیٹیے، تب بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک ہفتے وار اجتماع، یعنی جس کے اندر بھی کوئی دینی حص ہے وہ بہرحال جمعے کی نماز تو ترک نہیں کرتا، یہ دوسری بات ہے کہ اب ہماری اکثریت کے اندر سے وہ دینی حص بالکل ہی ختم ہو گئی، وہ تو میں حدیث آپ کو سنا چکا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعے ترک کر دیے بغیر عذر لیختمن اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بہر کر دے، تو ہماری بہت بڑی تعداد تو اس حصے میں اب چلی گئی، لیکن یہ کہ ذرا سی بھی کوئی دینی حص ابھی اگر زندہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ نماز جمعہ کو وہ شخص نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ باقی 5 وقتہ نمازیں نہ بھی پڑھ رہا ہو۔ یہ اجتماع جو میسر ہے ہمیں بغیر اس کے کہ کوئی کھکھیڑ مول لیا جائے، کوئی اس کے لیے پاپڑ میلے جائیں، آپ سے آپ، تو میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں کہ کتنے عظیم ہیں یہ کھنڈر۔ کھنڈر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مقصد سامنے نہیں، اس کی حکمت پیش نظر نہیں، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، لیکن بہرحال جب میں نے ارادہ کیا کہ کام کرنا ہے تو جو بھی موقع اس کا ملا میں نے اس کو فوراً قبول کیا۔ 14 برس اب اسی شہر لاہور میں مجھے ہو گئے ہیں، مسجد خضرہ میں، اس کے بعد یہاں نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو مقصد کیا ہے؟ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانا ایست، سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را، میرے اس کام میں اس کی بڑی مرکزی اہمیت ہے، لہذا میں نے اس کو اختیار کیا ہے صرف کوئی رسم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ مقصد جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اگر اللہ نے مجھے اسے اپنا مقصد زندگی کی حیثیت سے اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی کا وہی مقصد ہے۔ ملک نصر اللہ خان عزیز کا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ساری چیزیں مربوط ہو جاتی ہیں جبکہ وہ مقصد سامنے، اور مقصد سامنے نہ ہو تو یہ ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو وہ شعر جو آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے جمعے میں بالکل قائل ہوں اس شعر کی حقانیت کا جو علامہ اقبال نے کہی کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات، یہ ایک بت کدہ بن جاتا ہے، یہ رسمیں مورتیاں بن جاتی ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ان کی کوئی غرض و غایت پیش نظر ہے، نہ ان کا مقصد جو ہے مد نظر ہے، بلکہ وہ صرف ایک رسم کی حیثیت سے ان رسموں کو پوجا جا رہا ہے. ریچولزم ہے، رسم پرستی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو بہرحال یہ ہے اصل میں وہ پورا فلسفہ کہ جس کے تحت علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ میں کہاں اور شاعری کہاں، نغمہ کو جاؤں و من کو جا ساد سخن بہادا عشق. یہ شعر کہنا، شعر گوئی جو ہے، اس کو میں نے ایک ذریعہ بنایا ہے. چنانچہ مولانا سید سلیمان ندوی کے نام رحمت اللہ علیہ ایک خط میں علامہ اقبال میں نثر میں بھی یہ بات کہی کہ میں ہرگز شاعر نہیں ہوں، نہ شاعر ہونے کا مجھے دعویٰ ہے. وہ جو شکوا کیا انہوں نے کہ مرا یارا غزل خان شمردن، مجھے لوگوں نے غزل خان شمار کر لیا ہے، یہ نہیں جانتے. وہ جو ایک اور شعر میں انہوں نے شکایت کی ہے، ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من. ہر شخص جو ہے وہ میرا دوست بنا پھرتا ہے اپنے ہی خیال میں. یہ اقبالیین جتنے بھی ہیں ان سب کی خدمت میں یہ شعر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جو نسبتیں اپنی کرتے ہیں علامہ اقبال کی طرف، اور جن میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اقبال فروش، اقبال کو بیچنے والے، شعر کہتے ہیں بیچ کھاتے ہیں. جیسے کہ جدید دور کے وہ کمیونسٹ جو ادیب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، خوب کہا گیا کہ رات کو میں خانوں میں خبل اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو درد مزدور دل میں اٹھتا ہے اور شعر کہتے ہیں بیچ کھاتے ہیں. یہ ہے ان ادیبوں کا طرز عمل در حقیقت. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں وہ اقبالزم جو ہے وہ بھی ایک کلٹ بن کر رہ گیا. اس کا دن مناؤ اور جاؤ جلوس کی شکل میں یوم اقبال کو جا کے وہ پھول چڑھاؤ، جلوس چھ جائے گا باقاعدہ، اور جا کر وہاں پر کھڑا رہے گا ادب سے، چاہے پورے سال انہیں توفیق کبھی نہ ہوتی ہو کہ وہ علامہ کی قبر پر جا کر کہیں کوئی دعا کرے، مغفرت کرے. لیکن یہ کہ وہ تو ایک ریچول ہے، وہ رسم ہے، دنیا کی ریت ہے، ہیرو ورشپ کے یہی انداز، ہیرو ورشپ کے ہمیں دیے گئے، اس دنیا میں دیے گئے، لہذا ہم اس کی پیروی کریں گے. تو وہ اقبالزم جو ہے وہ اور ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص ہی اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے. وز درون من نجست اسرار من، کبھی اس نے میرے اندر جھانک کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے دل کے اندر کون سی لگن ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس یہ ہے کہ وہ ہم جلیس ہیں، ہم نشین ہیں، آتے ہیں گپ بازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ گپ بازی جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے لوگوں کے اندر اپنے نام و نمود کے حصول کی. تو یہ ہے اصل میں وہ مقصد کہ جس کے لیے اقبال نے کہا کہ میں نے جو شاعری کی ہے، تو نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ ناقہ بے زمام، یہ اونٹنیاں جنہوں نے کہ اپنی نکیلیں توڑا دی اور کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کوئی ادھر کو چلی جا رہی ہے. میری کوشش یہ ہے اپنے ان اشعار کے ذریعے سے کہ اس کو پھر جمع کروں اور ایک قطار کی صورت میں، قافلے کی شکل میں. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یہ ہے در حقیقت مقصد ان کی شاعری. تو اسی طریقے سے یہ بات جان لیجئے کہ میرا یہ جمعے کے اجتماعات میں یہ حاضر ہونا، جمعہ پڑھانا، خطبہ دینا، تقریریں کرنا، یہ بھی کسی رسم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ میرے اس مقصد کے ساتھ بڑا انتہائی گہرا ربط لیے ہوئے، اس لیے کہ یہی میرے نزدیک اس اجتماع جمعہ کا اصل مقصد. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز ادا کی جا چکے، قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو چکے، قضا کے معنی کسی چیز کو پورا کر دینا ہے، جب نماز ادا کی جا چکے، ان الفاظ سے میری زندگی کا ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو متعلق ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کے بھی دلچسپی کا ذریعہ بنے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک پرویزی فکر ہے، اس کی روح سے صلاۃ کے معنی یہ نہیں ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں صلاۃ کے معنی معاشرہ ہے، ربوبیت خداوندی کا نظام قائم کرو. جب قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو یہ ہمارے مولویوں نے بالکل یہ سمجھ لیا ہے کہ بس نماز قائم کرو، حالانکہ اصل میں اس سے مراد ہے کہ اسلامی اصولوں پر معاشرہ یا ربوبیت خداوندی کے مقصد کے تحت ایک نظام قائم کرو، یہ ہے صلاۃ کے معنی. ایک صاحب ہوتے تھے ساہیوال میں، یہ میرا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، میں یہاں سے فارغ ہو کر گیا تھا ایم بی بی ایس سے، پریکٹس شروع کی تھی، وہاں ایک صاحب تھے میونسپل انجینئر تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی، ویسے یہ میرے محلے دار بھی تھے، بہت شریف انسان، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوا یہی ہے کہ ایسے شریف لوگوں پر کوئی غلط نظریات جو ہے مسلط ہو گئے، ایک خلا ہمارے ہاں رہا ہے، قرآن کو اس ذہنی اور فکری سطح پر ہم نے پیش نہیں کیا کہ جو اس دور کی ضرورت تھی کہ پیش کیا جائے، ظاہر بات ہے جہاں خلا ہوگا خلا تو نہیں رہ سکتا، اگر پریشر کہیں کم ہو جائے ہوا کا تو آپ کو معلوم ہے آندھی آئیں گی طوفان آئیں گے، لہذا یہ غلط افکار کے نظریات کے طوفان جو ہے وہ چلے گا، تو وہ شخص نہایت شریف انسان، لیکن یہ کہ وہ گرفتار ہو گیا اس منکرین حدیث کے فکر میں۔ ایک روز گفتگو ہو رہی تھی اسی صلات کے موضوع پر، تو بڑے ہی چیلنجنگ انداز میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز کے معنی معاشرہ نہیں ہے بلکہ صلات کے معنی یہ معین جو عبادت کا ایک نظام ہے وہ ہے، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی بتائیے جس میں صلات کے معنی معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ ایک دفعہ تو میں گھبرایا کہ یہ شخص آخر اتنے وسوخ کے ساتھ جو چیلنج کر رہا ہے تو اس نے پورا چھان لیا ہوگا قرآن مجید کو، اور شاید یہ حقیقت ہو کہ کہیں بھی یہ ممکن نہ ہو کہ وہ ترجمہ نہ کیا جا سکے، تو میں گھبرایا، وہ جیسے آتا ہے قرآن مجید میں فوج صفی نفس ہی خیفتم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب وہ دیکھی تھی رسیاں کہ اب یہ تو وہی جو میرے پاس تھا، میرا عصا اگر سانپ بن گیا تو یہ رسیاں جو ہیں یہ بھی سانپ بن گئی، تو ایک مرتبہ وہ گھبرائے تھے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو ہم نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، گھبراؤ نہیں موسیٰ تم ہی غالب رہو گے، وہی کیفیت مجھ پر ہوئی کہ میں گھبرایا کہ یہ شخص اس قدر زور سے یہ کہہ رہا ہے تو بات کچھ ہوگی اس میں، لیکن اچانک بجلی کی طرح یہ آیت کوندی میرے ذہن میں، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، میں نے کہا کیا آپ ترجمہ یہاں معاشرہ کریں گے کہ جب معاشرے کا تیا پاچا کر کے منتشر ہو جاؤ زمین میں، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ میرے سامنے اس وقت اس وقت بھی سامنے آئے تھے کہ اس شخص کی جو کیفیت تھی فبوہت الذی کفر، جیسے وہ نمرود کا معاملہ ہوا تھا جب وہ محاجہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی تو مدعی ہو تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، فاتح بہا من المغرب، تو انہوں نے فوراً اس کی کیفیت جو ہوئی فبوہت الذی کفر، تو حکا بکا ہو کر رہ گیا وہ کافر، تو بالکل اسی طرح وہ لرزہ تاری ہوا اس پر کہ واقعتا اس آیت میں اب معاشرہ کہاں لگائیں گے، اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ معاشرے کا تیا پانچا کرو، ختم کرو معاشرے کو اور زمین میں منتشر ہو جاؤ، تو یہ اگر معنی کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ بےچارا گھبرایا۔ بہرحال یہ فیضہ قضیت الصلاۃ، اس مقام کو آپ خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ معاشرے میں پڑتا ہے، یہ مٹ بھیڑ ہوتی رہتی ہے کولیگز میں، ساتھ کام کرنے والوں میں، جہاں جہاں اس فکر نے انڈے بچے دیے ہوئے ہیں، کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کہیں سابقہ پیش آ جائے، تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، فیضہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس حصے کو ذرا دو اس میں جو نکات ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو پوری توجہ سے ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں اگرچہ دو فعل امر آئے ہیں، فانتشروا فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں یعنی تلاش معاش میں مصروف ہو جاؤ، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فعل امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ پس منظر میں دیکھیں گے تو پس منظر میں ہے یہود کے ہاں جو احکام سبت تھے، یہ جمعہ ہمارے ہاں ان کے ہفتے کا قائم مقام ہے، بلکہ اصل میں تو یہ جمعہ ہی سب کو عطا ہوا تھا، لوگوں نے اپنی بدعت پسندی کی وجہ سے اس کو چھوڑا اور یہود نے ہفتہ اور عیسائیوں نے اتوار کو اختیار کر لیا اپنی اس کانگریگیشنل پریئر کے لیے، تو یہ اصل میں جمعہ ہے جو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فضل فرمائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فضل یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر ہدایت دی اسی جمعے کی طرف کہ جو اصل دن ہے فضیلت والا ایام ہفتہ میں سے۔ بہرحال تو چونکہ وہاں سبت کے احکام یہ ہے کہ پورے دن کوئی کاروبار مطلقاً حرام ہے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ وہ ایک بستی کے رہنے والوں پر ایک شدید عذاب جو ہے مس کر دیا گیا انہیں، بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، وہ اسی جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے سبت کے احکام کو توڑا تھا، اور اس کے لیے ایک بڑا ہی گھٹیا سا ہیلا انہوں نے اختیار کیا. تو وہ جو سبت کے احکام تھے وہ بہت شدید تھے اور پورے دن پر پھیلے ہوئے تھے. ہمارے ہاں وہ معین ہو گیا ہے وقفہ اذان سے لے کر اور نماز کے ختم ہونے تک. اس عرصے کے دوران چونکہ کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے، لہذا اس کی اب جو اجازت ہو گئی، اس اجازت کے لیے یہاں کہا گیا کہ اب جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، یہاں ترجمہ ہو جاؤ نہیں کیا جائے گا، اب تمہارے لیے اجازت ہے. وہ سختی نہ سمجھو کہ جو یہود پر تھی کہ اب کاروبار دنیا بھی جو ہے مطلق الحرام ہے، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم منتشر ہو کر اور اللہ تعالی کے اس رزق کی تلاش میں، فضل کی تلاش میں منہمک ہو سکتے. تو یہ اجازت ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں. مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص یہ طے کرتا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو اس میں قطعاً اس حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. بلکہ یہ جان لیجئے، یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاه اللہ. بخاری و مسلم رحمہم اللہ. کہ جمعے کے دن حضور نے فرمایا ایک خاص ساعت ایسی ہے کہ اگر وہ ساعت جو ہے اس کی موافقت کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے کہ اس میں وہ اللہ سے کوئی خیر مانگے، کوئی دعا کرے، تو وہ دعا لازماً قبول ہوگی اور وہ خیر اس کو لازماً عطا کر دیا جائے. یہ یوں سمجھئے کہ جیسے پورے سال کے نظام میں یہ ہے لیلۃ القدر، پورے یہ 360 دن جو ہے یا 355 دن جو ہے اگر ہم قمری لیں گے تو اس میں ایک رات جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اسی طرح سے یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے کے نظام میں بھی اللہ نے ایک ساعت رکھی ہے، اس ساعت کی بھی تعیین کے ساتھ ہمیں خبر نہیں دی گئی. وہی حکمت جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ یہ بتا دیا گیا تلاش کرو، وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور دعا کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ ایک ہی وقت پر یا ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں. وہی حکمت اس میں ہے کہ وہ ساتھ ہے تو صحیح لیکن تعین نہیں کیا گیا. وہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے حضور نے فرمایا، پھر نوٹ کر لیجئے، متفقن علیہ روایت ہے، سند کے اعتبار سے اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں احادیث میں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو متفقن علیہ روایات میں جو مضامین آئے ہیں وہ اپنی اہمیت اور قطعیت کے اعتبار سے قرآن سے کوئی زیادہ نیچے نہیں ہے، وہ تقریباً قرآن کے ہم بدل اپنی سند کے اعتبار سے. تو وہ ہے وہ روایت کہ ایک گھڑی ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ مومن، بندہ مسلم اپنے رب سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو وہ بات لوٹائی نہیں جاتی بلکہ وہی چیز اس کو دے دی جاتی. اس کے بارے میں اب مختلف اقوال علماء کے، ظاہر بات ہے جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں لوگوں نے غور و فکر کیا، اپنی آراء معین کی، لیکن دو قول ہیں کہ جن کو خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہمیت دی. ایک قول تو یہ کہ یہ وہی ساعت ہے امام کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز کے ہو جانے تک، وہی جو پہلی آیت میں ذکر ہوا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع. اس کے دوران میں، اور اس میں خاص طور پر لوگوں نے معین کیا ہے کہ دونوں خطبوں کے مابین جب امام بیٹھتا ہے تو یہ جو وقفہ ملتا ہے اس میں وہ خاص گھڑی ہے اس دعا کی قبولیت کی. ایک رائے تو یہ، اور ایک رائے یہ ہے، اور اس پر بھی بہت سے لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ ٹائم ہے مغرب سے لے کر، عصر سے لے کر مغرب تک جمعے کے دن یہ وقت. اب معلوم ہوا کہ اگر یہ عصر سے مغرب کا وہ وقت ہے تو اس وقت میں تو پھر ذکر اللہ اور دعا اور اللہ تعالی کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اس سے وہ بات مزید مؤکد ہو گئی جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ حکمت دین تو یہی ہے کہ اس جمعے کے دن کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں کہ جو سابقہ شریعتوں میں تھا ان دنوں کے ساتھ، کہ پورے دن کو خالص کر لیں دین کے لیے، اس میں کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کی چھٹی ہوئی ہے تو ساری شادیاں اور سارے میچ
اور سارے ہنگامے وہ سب کے سب اس دن میں ہو گئے. بالکل برعکس نتیجہ نکلا اس جمعے کے ہفتے وار تعطیل بنا دینے کا کہ جمعے کی نماز کی طرف توجہ بڑھی نہیں گھٹی. ایک طرف تو ہمارے ہاں جو علماء ہیں ان کے جمود کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی تعطیل ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے جمعے کے اوقات کو نہیں بدلا. وہ ایک وقت تھا کہ وہ چھٹی سے لوگ بھاگ کر آتے تھے, آدھی چھٹی ملتی تھی, لہذا اس کے حساب سے اگر وقت معین کیا ہوا تھا تو وہ ایک مجبوری تھی. لیکن جب یہ جمعہ فارغ ہو گیا ہے, یہ تعطیل کا دن ہے, تو کچھ تو سوچیں کہ اس کے اندر ہم کوئی تغیر و تبدل کرے اور جو بہتر وقت ہے جمعے کی ادائیگی کا اس کو اختیار کرے. لیکن وہاں بھی وہ جمود ہے مطلق کہ کسی بھی بدلتے ہوئے حالات سے کوئی اثر لے کر کوئی غور و فکر کرنا, یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ترک کر دیا. یہ بڑی قابل افسوس بات ہے. دوسری طرف ہمارے عوام کا جو حال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ افسوسناک کہ اب ولی میں ہیں سارے تو اسی میں ہیں اور کھانے میں جو لذت ہے وہ نماز میں تو اتنی نہیں ہے, لہذا لوگ جو ہے وہاں بیٹھے رہیں گے چاہے انتظار ہی میں ان کا وقت جمعے کا گزر جائے اور ٹھیک جمعے کے بھی کافی دیر کے بعد وہ کھانا سرو ہو رہا ہو لیکن بیٹھے تو رہیں گے وہاں. یہ صورتحال جو ہے یہ تو بالکل ہی یوں سمجھیے کہ اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ بالکل برعکس سمت میں نکلا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اس پورے دن کو خالص کر لے دین کے لیے. اس میں کوئی درس و تدریس کا معاملہ ہو, کوئی تذکیر ہو, کوئی نصیحت ہو, کوئی یاد دہانی ہو, کوئی نوافل پڑھے انسان, قرآن مجید کی تلاوت کرے انسان, تو یہ در حقیقت ذکر اللہ کے لیے اس پورے دن کو خاص کر لینا یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے. لیکن فرض نہیں رکھا اس کو تاکہ امت کے اوپر تنگی نہ ہو, مشکل نہ ہو. یہ امت چونکہ بہت وسعت اختیار کرنے والی تھی, بڑے وسیع علاقے میں پھیلنے والی امت, لہذا جو چیزیں لازم ہیں وہ کم سے کم رکھی گئی ہیں تاکہ اس کے اندر تو سب کے سب لوگ جو ہے وہ پورے اتر سکیں بآسانی. البتہ باقی جو ہے وہ ہے حکمت کا تقاضا, جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ حدیث آپ کو سنائی, تبکیر جلدی آنا, تحجیر جلدی آنا, اور اس میں ساعت اولا ساعت ثانیہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ نقشے دیکھے کہ بالکل صبح ہی سے مسجدوں کے اندر چہل پہل, مسجد جامع. اول تو یہ کہ اب تو ہر مسجد مسجد جامع ہے, وہ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ عام مسجد اور جامع مسجد میں فرق کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم پہنچ گئے کہ اب ہر مسجد عیدگاہ بھی ہے, وہ تو اس سے آگے ترقی جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ہوگی جس سمت کو بھی آپ اختیار کر لیں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. لیکن یہ کہ مسجد جامع کا جو تصور کبھی ہوتا تھا اور اس میں جمعے کے روز جو چہل پہل ہوتی تھی, اس کے نقشے میرے ذہن میں سرسے کی جامع مسجد کے تاحال محفوظ ہے کہ صبح ہی سے چہل پہل ہے, کہیں حلقہ بنا ہوا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے, کہیں کوئی صاحب درس قرآن دے رہے ہیں, کہیں کوئی صاحب کوئی کتاب لے کر کھڑے ہیں اور سنا رہے ہیں وعظ و نصیحت, اور ذکر کوئی کہیں اپنے نوافل میں لگا ہوا ہے. تو یہ نقشہ جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اصل میں جو حکمت دین ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا حکمت و احکام جمعہ, تو حکمت جمعہ کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ اس دن کے بارے میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے. چنانچہ اسی کی طرف ہمیں آج ایک اور رہنمائی مل گئی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ خاص ہے کہ اس کو انابت اللہ, اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد, اللہ سے دعا مانگنے کے لیے انسان وقت کرتا. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اگر بڑے ہمارے اسلاف کی رائے یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے اس میں دو امکانات ہی زیادہ ہیں جس پر لوگوں کی رائے مجتمع ہوئی ہے کہ یا تو وہ ساتھ کے جس میں دعا لازمن قبول ہو جاتی ہے یوم جمعہ کی, وہ یا تو یہی وقفہ ہے امام کے گفت نکلنے سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک, اور یا پھر یہ عصر سے مغرب تک کا وقفہ ہے. بہرحال دوسری بات جو ہے اس میں بہت قابل غور, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہاں لفظ جو آیا ہے وہ فضل ہے, بہت اہم لفظ ہے. فضل کے لفظ کو پہچان لیجئے کہ اجر اور اجرت, اجر اور اجرت یہ تو ایک ہی لفظ ہے اصل میں. اجر اور اجرت جو ہے وہ ہوتی ہے کسی معین فعل کا نتیجہ. مزدور نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا, اس کی اجرت آپ دیں گے. کسی نے کوئی نیکی کمائی, اس کا اجر اس کو دیا جائے گا. لیکن فضل وہ چیز ہے کہ جو کوئی کسی کو دے بلا استحقاق, بغیر کسی محنت اور مزدوری کے, جس پر اس کا کوئی اپنی محنت کی وجہ سے حق نہ بنا ہو, وہ فضل ہے. تو یہ جو اللہ جس دنیا میں انسانوں کو دیتا ہے, اگرچہ اس کے لیے محنت ہمیں کرنی ہوتی, کوئی زمین میں ہل چلا رہا ہے, کوئی دکان پر بیٹھا ہے, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے, کوئی قلم چلا رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے، لیکن جو کچھ ملے اس دنیا میں اسے جان لیجئے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کسب نہیں ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے، ذہنیت بدل جاتی ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں گا یہ میرا کسب ہے، میری کمائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو صرف کرنے کا اختیار مطلقاً مجھے ہونا چاہیے، پھر یہ میری شے ہے، میں نے کمائی ہے، لہذا اس پر میرا حق ہے کہ میں جس طرح چاہوں تصرف کروں۔ اور اگر یہ ہے فضل اللہ کا عطا کردہ، یہ میرے کسی استحقاق کی بنیاد پر مجھے نہیں ملا ہے بلکہ خالص اللہ کی عطا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں تصرف میں کروں گا اللہ کی مرضی کے مطابق، زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا۔ میں نے جو اسلام کی معاشی تعلیمات کے ضمن میں گفتگو کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، میں نے کہا تھا کہ روحانی یا اخلاقی یا ایمانی سطح پر اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں اس کا سب سے پہلا جو ہے معاملہ وہ یہ کہ انسان کے لیے ملکیت ہے ہی نہیں، نہ انفرادی نہ قومی، بلکہ ملکیت مطلقاً صرف اللہ کی، للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ اور دوسرا اصول یہ کارڈینل پرنسپل ہے کہ جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے، اگرچہ اس کے لیے اس نے محنت کی ہو، لیکن وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کسب نہیں۔ اور اس فضل میں تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کا جائز حق صرف اس کی ضروریات ہے، اس سے زائد جو ہے، اب اس کو کہیے فاضل، قدر فاضل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کمیونسٹ فلسفی میں بھی ہے ایک سرپلس ویلیو کا کانسیپٹ، اور اسلام میں بھی ہے قدر فاضل۔ آپ کی ضروریات سے زیادہ جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ در حقیقت آپ کا نہیں ہے، دوسروں کا ہے، اس کو دے کر فارغ ہو جاؤ تبھی سرخرو ہوگے، اور اگر اس پر تم نے قبضہ جمائے رکھا تو چاہے قانونی طور پر تم صحیح ہو، اللہ کے ہاں جا کر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہے وہ چوتھی بات کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ انفاق انفاق، انفقو انفقو، خرچ کرو خرچ کرو، آخر حضور کچھ تو بتائیے کہاں تک خرچ کریں، تو حضور نے بتا دیجئے قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد دے ڈال۔ تو یہ ہے روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام، جس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ دس از دی ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم، لیکن یہ قانونی نہیں ہے، یہ روحانی سوشلزم ہے۔ یہ سوشلزم جو اب آ رہا ہے دنیا میں، اور جس کے بارے میں وارن کر چکا ہوں آپ کو کہ آپ نے اگر اسلام کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ راستہ آ کر رہے گا، کوئی قوت آپ کو بچا نہیں سکتی اس سے، نہ وہ F-16 بچا سکیں گے، نہ امریکہ کی کوئی اور طاقت آپ کو بچا سکے، وہ سیلاب آ کر رہے گا۔ وہ تو امریکہ کو خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اس سیلاب کو روکے کس طرح، اس لیے کہ اس سیلاب کا راستہ اگر رک سکتا ہے تو صرف اسلام، لیکن اسلام کے نام سے نہیں، اسلام کی حقیقت سے رکے گا۔ وہ نام تو خیر ہم نے بہت استعمال کر لیا ہے، اس کے استعمال کی تو آخری حدوں کو ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اسلام کے نظام کو ہم عملاً اختیار نہیں کرتے تو اس سیلاب کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن وہ سوشلزم جو آئے گا وہ ہوگا فورس سوشلزم، وہ جبر کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو ہے اگر تم اختیار کرو، میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر سے تو ہمارے افلاس کا یہ عالم ہے، افلاس کس چیز میں، جسے قحط الرجال کہتے ہیں، انسان نہیں ہے یار، ضرورت سب لوگ چیختے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی میدان میں کوئی آدمی موجود نہیں ہمارے پاس، اور ہمارے افلاس کا یہ عالم ہے اس قحط الرجال کے میدان میں کہ ہندوؤں نے اس دور میں بھی ایک ونوبا بھاوے تو پیدا کر دیا، لاکھوں ایکڑ زمین اس نے لوگوں سے والنٹیرلی لے کر اور غریبوں میں تقسیم کر دی، یہاں مجھے بتائیے کوئی ایک شخص کسی دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہو کہ لوگوں ہوش میں آؤ، اپنے ہاتھوں دے دو، اس سے پہلے کہ وہ سیلاب آئے اور وہ تم سے زبردستی لے، وہ صرف لے گا نہیں تمہارے پیٹ بھی پھاڑے گا، وہ تو پھر جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية جعلوا عزة اهلها اذلة، وہ تو جب آتے انقلاب آتا ہے تو تلپٹ ہو جاتا ہے نظام، پھر وہ عزت والے ذلیل ہو کر رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں قول نقل ہوا ہے، یہ ہے تو ملکہ سبا کا، لیکن یہ کہ بڑا حکیمانہ قول ہے، قرآن مجید نے اس کو نقل کر کے گویا کہ دوام عطا کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے وہ اصل میں جہاں سے نقطہ نظر کا فرق شروع ہوتا ہے، کہ ایک نقطہ نظر یہ کہ یہ میرا کسب ہے، میری کمائی، میں نے کمایا، اور ایک یہ کہ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے، زمین و آسمان کا فضل۔ اس پہلے فکر کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قارونیت، قارون کا قول یہ ہے، جب اس سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کوئی خیر کماؤ، اسے خیر کے لیے خرچ کرو، فقراء اور مساکین کو بھی دو. تو اس کا جواب کیا تھا؟ بڑا ہی متکبرانہ جواب، اوتی تو ہوں علی علم اندی، وہ مجھے ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میرا علم، میری ذہانت، میری فطانت، میری پیش بندیاں، میں نے پلاننگ کی ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ اب معاشرے میں فلاں چیز کی ضرورت ہوگی لہذا فلاں فیکٹری لگاؤ. تو آخر یہ میری ذہانت ہے کہ جس سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، میرا علم، میری سمجھ، میری محنت، یہ ہے وہ قارونیت کے جس کی بنیاد یہی. اور یہیں سے سمجھ لیجئے، یہ جو خواتین کے بارے میں جو فتنہ اٹھا ہمارے ہاں اخبارات میں اور نہ معلوم کہاں کہاں، اس میں بھی سورہ نساء کی اس آیت کے سمجھنے میں جو بڑے بڑے جغادری قسم کے ہمارے دانشور ہیں اس دور کے، انہوں نے جو ٹھوکر کھائی ہے وہ لفظ قسم سے کھائی ہے. اصل میں لفظ قسم قرآن مجید میں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں آیا کمائی کے لیے، سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر آیا ہے، مما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کا حق نکالو، لیکن اکثر و بیشتر یہ لفظ آتا ہے نیکی یا بدی کے کمانے کے لیے. اصل میں قسم یہ ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ تو فضل ہے، اسے اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھو. اپنی محنت سے تو تم یا نیکی کما رہے ہو یا بدی کما رہے ہو. خاص طور پر اقتصاب جب باب افتعال سے آئے گا تو وہاں تو خاص طور پر نیکی یا بدی کمانا. تو وہ آیت جو ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، وہ حقیقت میں اخلاقی سطح کی بات ہو رہی ہے کہ اخلاقی سطح پر مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں. مردوں کے لیے ہیں وہ نیکیاں جو انہوں نے کمائی، اور عورتوں کے لیے ہیں وہ نیکیاں جو انہوں نے کمائی. یا مردوں پر وبال پڑے گا ان بدعمالیوں کا جو انہوں نے کیے، اور عورتوں پر وبال آئے گا ان بدعمالیوں کا جو انہوں نے کیے. تو یہ جو اکتساب ہے قرآن مجید میں، یہ اصل میں مال کے لیے، معاش کے لیے آتا ہی نہیں، یہ آتا ہے نیکی کمانے کے لیے. لہو ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ نفس انسانی جو کماتا ہے اسی پر ہے، نیکی کمائی اسی کے لیے، بدی کمائی اسی پر. علیہا ما اکتسبت پر آئے گا، مخالفت میں آئے گا تو اعلیٰ آئے گا. تو اصل میں لفظ کسب جو ہے اس کو جان لیجئے، قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت کی روح سے وہ معاش کے ضمن میں نہیں آتا، بلکہ وہ آتا ہے نیکی یا بدی کے کمانے. اور معاش کے معاملے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضل ہے، صرف یہ ہے کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ تلاش کر لو. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کسی سے کہہ دے کہ تمہارے لیے ہم نے کچھ اشرفیاں ایک کوٹلی میں باندھ کر رکھ دی ہیں، گھر کے کسی کونے میں تلاش کر لو. اب وہ تلاش کر رہا ہے در حقیقت، اس نے پروڈیوس نہیں کی ہیں، یہ اس نے بنائی نہیں ہے، یہ اس کی کمائی نہیں ہے، تلاش ہے. اور اسی کو ذرا آگے بڑھائیے تو ایک بہترین تشبیہ آپ کے سامنے آئے گی کہ حلال اور حرام کمائی میں فرق کتنا ہے. صرف اتنا فرق ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں لائل پور کے گھنٹہ گھر کی، کہ گھنٹہ گھر پر لائل پور کے فیصل آباد کے اگر کہیں کوئی گٹھڑی رکھ دی جائے جس میں کچھ مال ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں بازار سے جا کر لے لو، تو یہ تمہارے لیے ناجائز، اور اگر کسی اور راستے سے گئے تو ناجائز. یہی ہے سارا معاملہ حلال اور حرام کا، رزق معین ہے اللہ کی طرف سے، وہ مل کر رہنا انسان، لیکن انسان یہ صرف اپنی بدبختی ہے اس کی کہ وہ حرام کے ذریعے سے جا کر وہ پوٹلی اٹھاتا ہے. وہ پوٹلی اس کی تھی، اسے مل کر رہنی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے. لیکن یہ کہ کس راستے سے جا کر وہ پوٹلی اٹھاتے ہو، سارا اسی میں حلال اور حرام کا فرق ہے کہ جو اللہ نے جائز راستہ کیا ہے، اگر اس راستے سے جا کر اس کو اٹھا لاؤ گے تو وہ جائز، اور کسی اور گلی میں سے ہو کر نکل گئے ادھر سے ادھر سے، تو وہی چیز جو تمہارے لیے حلال ہو سکتی تھی اگر صحیح راستے سے گئے ہوتے، اسی چیز کو تم نے اپنے لیے حرام کر دیا. ہے یہ اللہ کا فضل، تو وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش میں لگ جاؤ اللہ کے فضل کے. یہاں میں عرض کر چکا کہ یہ استحباب کے لیے کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پابندی تم پر نہیں ہے کہ جو سابقہ امت پر تھی کہ پورے دن یہ لین دین اور معاشی جدوجہد حرام ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر تم کرو تو یہ کہ اس کا بہترین مصرف یہی ہوگا اس دن کا، کہ اس دن کو دین کے لیے خالص کر لو، اللہ کی یاد کے لیے، ذکر اور تذکرہ کے. اب آخری لفظ آیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ جو ذکر ہے کثرت کے ساتھ ذکر، میں اصل میں تو آج چاہتا تھا اس موضوع پر گفتگو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پہلے حصے کے اوپر ہی بات اتنی طویل ہو جائے گی، ذکر کے معنی کیا ہے اور ذکر کثیر کے معنی کیا ہے، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ذکر کا اصل میں مفہوم ہے کیا. ہمارے ہاں بڑے مغالطے ہیں، ذرائع ذکر کو ہم ذکر سمجھتے ہیں، حالانکہ ذریعہ اور ہے اور اس ذریعے سے جو چیز حاصل کرنی مقصود ہے وہ کچھ اور ہے. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا، یہ ذکر. ذریعہ ذکر کو ہم ذکر سمجھ بیٹھتے ہیں. اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہی ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، تو ذکر نہیں ہوا. یہ تم نے ذریعہ ذکر جو ہے وہ تو کیا ہے لیکن ذکر حاصل نہیں ہوا. اس لیے کہ ذکر تو حاصل ہوگا استحضار اللہ فی القلب، اگر دل میں اللہ موجود ہو جائے، دل میں اللہ کو موجود رکھنا. استحضار حاضر سے ہے، حاضر رکھنا اللہ کو دل میں، استحضار اللہ فی القلب، یہ ہے ذکر. البتہ یہ کہ ذکر کے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں بھی ہم نے ایک تو غلطی یہ کی کہ ذکر کی اصل حقیقت اوجل ذرائع ذکر جو ہے ان کو ذکر سمجھ لیا. دوسری غلطی یہ ہے کہ ذرائع ذکر کے اندر بھی جو دین کی اصل ہے تقدیم و تاخیر، اول کیا ہے، پھر کیا ہے، تیسرے درجے میں کیا ہے، چوتھے درجے میں کیا ہے، ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. چوتھے درجے کی چیز کو لا کر ہم نے سمجھا کہ یہ ہے اصل ذکر. یہ میں ابھی اس کی شرح بیان کروں گا. یہ دو مغالطے ہوئے ذکر، ایک یہ کہ ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق نہیں کر رہے. ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع ہوں گے وہ ذرائع ذکر ہیں اور ان پر مجازن لفظ ذکر کا اطلاق ہوگا، حقیقتا نہیں. اور دوسرے یہ کہ ان ذرائع میں ذکر کے طریقوں میں سے الاقدم و فلقدم جو شے سب سے مقدم رکھی ہو قرآن نے اور سنت نے، اس کو سب سے پہلے مقدم رکھیے. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ترتیب الٹ دی تو اس کے جو پھر اثرات ہوں گے اور نتائج ہوں گے وہ بھی وہ نہیں ہوں گے کہ جو دین میں مطلوب ہے. اب اس میں سمجھیے کہ سب سے پہلا ذریعہ ذکر، اس حد تک ذریعہ کہ اسے کہا جائے گا دی ذکر. یہ میں نے دی ذکر اس لیے کہا کہ آپ انگریزی کے حوالے سے بات اچھی سمجھ لیں گے. جو دی ذکر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوگا عربی میں از ذکر، الف لام لگتا ہے عربی میں، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں آپ دی لگا کر ایک مفہوم آخر کر، اے بک اور دی بک، اصل کتاب، اصل معین کتاب، جس کا ذکر ہے وہ کتاب، وہ ہوگا دی بک، اور اے بک کوئی سی کتاب. از ذکر کے درجے میں جو شے ہے وہ ہے قرآن مجید. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کم سے کم نصف درجن مقامات پر واضح کرتا ہے کہ قرآن از ذکر. دو مرتبہ تو سورہ ہجر میں یہ بات آئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہاں از ذکر کے کوئی معنی القرآن کے سوا آپ کر سکتے ہیں؟ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کی حفاظت کی ضمانت جو ہے قرآن مجید میں صرف اس ایک آیت میں آئی ہے، یاد رکھیے، یا سورہ قیامہ میں حضور کے بارے میں ہے خاص طور پر کہ آپ کے سینے میں ہم اسے جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، لیکن مطلقاً حفاظت ہے قرآن وہ اسی آیت میں. اور یہاں قرآن کو تعبیر کیا گیا از ذکر. اسی صورت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ حضور کو استہزان مذاق اڑانے کے انداز میں، چڑھانے کے انداز میں یہ کہا کرتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کے خیال میں یہ الذکر اس پر نازل کیا گیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یہاں بھی کیا چیز نازل کرنے کا دعویٰ تھا حضور کو؟ کیا چیز آپ پر نازل ہوئی؟ القرآن. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگلی سورت سورہ نحل ہے، اس میں فرمایا ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اے محمد آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کو واضح کریں، کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے. جو ہم نے ذکر القرآن اتارا ہے، اس کی تبیین، یہ آپ کا فرض بن سکی. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر بھی سورہ یاسین میں فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، الذکر قرآن مجید. سورہ صاد میں فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہی کھائی ہے قرآن کی اس اعتبار سے کہ یہ ذکر والا قرآن ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، اور اسی میں فرمایا انزل علیہ الذکر من بیننا. یہ وہی جو منکرین تھے، کافرین تھے، ان کا قول نقل ہوا کہ کیا ہم میں سے اللہ کو بس یہی پسند آئے تھے محمد کے، ان پر یہ ذکر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا وہی استہزائیہ انداز ہے، ایک یتیم بے کس انسان کو اللہ اپنے پسند کیا، جیسے سورہ رحمان، سورہ فرقان میں ہے غالباً، نہیں سورہ زخرف میں، کہ آخر یہ اتنے بڑے بڑے چودھری موجود تھے، من القریتین عظیم، یہ دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کے بڑے بڑے چودھریوں میں سے کسی کو کیوں نہ چن لیا اللہ نے، آخر کیا ادا تھی اس یتیم کی جو پسند آ گئی اللہ. تو یہ باتیں وہ کرتے تھے استہزائیہ. یہاں صرف ذکر یہ کرنا ہے کہ الذکر. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے، اور جان لو وہ کتاب عزیز ہے. وہ کتاب عزیز کون سی ہے؟ الذکر قرآن حکیم. سورہ زخرف میں فرمایا فنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، لوگو ہوش کرو، کیا اس الذکر کو ہم تمہاری طرف سے موڑ دیتے؟ ہماری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی اور ہم نے یہ الذکر القرآن، الرحمن علم القرآن، اللہ کی رحمت کا جو مظہر اعظم ہے وہ قرآن ہے، ہماری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، ملتفت ہوئی کہ ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کیا، تو کیا اب ہم اس کا رخ موڑ دیں کہ تم اس کی قدردانی نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ تو اب نازل ہوگا جیسے بھی اللہ کی مشیت. تو یوں جانیے کہ الذکر ہے قرآن. اس وقت اب وقت کی کمی کی وجہ سے صرف میں گنوا رہا ہوں، گن لیجئے اچھی طرح اس مضمون کو، کم سے کم انگلیوں پر گن کر یاد کر کے اٹھیے. دوسرے نمبر پر ذرائع ذکر میں ہے نماز. اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت ذہن میں رکھیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. وہ ذکر مطلوب ہے، نماز اس کا ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ اس اعتبار سے ایک جامعیت کا مظہر ہے کہ اس میں ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالجوارح بھی ہے. آپ اللہ کی تکبیر بھی کرتے اللہ اکبر اور پھر جھکتے بھی ہیں اس کے سامنے. یہ وہ عمل ساتھ کے ساتھ جو ہے انسان پر وہ کیفیت بالفعل تابع ہو جاتی. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس وقت تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر جب نیچے گئے آپ پھر اللہ اکبر، اور پھر آپ نے اپنا سر جو ہے وہ گویا کہ حدیث کی روح سے اللہ تعالی کے قدموں پر رکھ دیا. تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس میں ایک طرف تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نماز کے بارے میں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ ایک ذکر ہے پیسو ذکر اور ایک ذکر ہے ایکٹیو ذکر. یہ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں اللہ سے خطاب ہو رہا ہے. پیسو ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس میں آپ نے اللہ سے خطاب نہیں کیا، ایک جملہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ بڑا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں تخاطب نہیں ہے. اور نماز میں خطاب ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اب اس کے بعد جب آپ نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک بھی خطاب نہیں ہے. اب آیا ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں رو در رو ہو گئے ہیں. علامہ اقبال کے الفاظ میں پری کنسٹرکشن میں جو ان کا چیپٹر ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ انائے کبیر اور انائے صغیر کا آمنے سامنے آ جانا ہے. وہ میری انا ایک صغیر ہے میں، اور وہ ہے انا کبیر اننی ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے انا کبیر، دی انفائنائٹ ایگو. اور ایک فائنائٹ ایگو ہمارے اندر بھی ہے، وہ خود ہی ہے میں. لیکن جب یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کا نام ہے دعا. اسی لیے فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت کا اصل جوہر دعا ہے، عبادت کی روح دعا ہے. اس لیے کہ یہاں یہ ذکر ایکٹیو ذکر ہے اللہ کے سامنے ہو کر. با بہرحال اس شعر کو پورا تو نہ یہاں کیجیے گا، لیکن یہ کہ اس کیفیت کو ذرا اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ جو آمنے سامنے ہونے والی بات ہے، یہ در حقیقت مانن انسان کو حاصل ہو جاتی ہے نماز میں. تو نماز میں ذکر کے یہ دو پہلو اضافی ہو گئے، ایک تو یہ کہ یہ ذکر ہے ایکٹیو ذکر، رو در رو ذکر، خطاب کے ساتھ ذکر، اور دوسرا یہ کہ اس میں قول کے ساتھ عمل بھی ہے، ساتھ ہی انسان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ بھی موافقت کر رہی ہوتی ہیں اس ذکر. تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ہے ادعیہ معصورہ کے ذریعے سے ایک رابطہ قائم رکھنا اللہ کے ساتھ. کوئی کام آپ کر رہے ہیں زندگی کا، دعائے معصورہ دعائے مسنونہ آپ کو مل جائے گی. جاگے ہیں تو دعا ہے، سونے لگے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، نکل رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، وہاں سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، وہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو دعا ہے، اتر رہے ہیں تو دعا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.